أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حضرات محترم، آج ایک اہم بات کو اپنا موضوع سخن بنا رہا ہوں. انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والوں اور نہ ماننے والوں میں کچھ گروہ ہیں، کچھ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے. جو مانتے ہیں وہ بھی ظاہر ہیں اور ظاہری طور پر ببانگے دہل کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، وہ ببانگے دہل انکار کر دیتے ہیں. لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو ان دونوں طبقوں کے درمیان ہے، اور وہ بڑا خطرناک طبقہ ہے. اس طبقے کو منافق کہا جاتا ہے، منافقین کا طبقہ، جو ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور باطنن اندرون خانہ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور اسلام کو اور اللہ اور اس کے رسول کو دل سے تسلیم نہیں کرتے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے مومنین کی نشانی بیان فرمائی، پھر کافروں کا ذکر کیا. ان دونوں کے لیے چند آیات میں ان کا تعارف اور ان پر ان کی وضاحت فرما دی. لیکن منافقین کا طبقہ ایک ایسا طبقہ ہے جس کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد آیات کریمہ نازل فرمائی تاکہ سمجھ لیا جائے اور ان کو پہچانا جائے کہ وہ کون لوگ ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا آغاز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اسلام کا آغاز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمر مبارک جب 40 برس کی ہوئی تو آپ نے اس کا آغاز فرمایا، اعلان نبوت فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور 13 سال تک مکی زندگی میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی تبلیغ کرتے رہے. یہ دور وہ ہے جس میں ہمیں صرف 2 طبقات نظر آتے ہیں، یا تو مسلمان یا کافر. ماننے والے اسلام کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کو، اور یا پھر انکار کرنے والے کافر. منافقین کا ہمیں مکی زندگی میں کوئی تصور نہیں ملتا، کوئی نشانی نہیں ملتی. اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ جو 13 برس میرے آقا حضور پرنور جانِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے، یہ انتہائی تکلیف دے، انتہائی مشقت والے اور انتہائی آزمائش والے تھے. اس دور میں مسلمان ہو کر کوئی فائدہ حاصل کرنے کا تصور ممکن نہیں تھا. وہ دور تو اتنا سخت دور تھا کہ ایک مرتبہ بھی احد کہا جاتا تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا تھا. اللہ رب العزت کی وحدانیت اور حضور جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا اور اس کو تسلیم کرنا اس دور میں ایسا بڑا جرم تھا کہ اس معاشرے میں رہنا مشکل ہو جاتا تھا. لیکن قربان جائیے ان نفوس قدسیہ پر کہ جنہوں نے اس دور میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ میں رکھا, حضور علیہ السلام کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالا اور 13 برس حضور جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اس طرح گزارے کہ جو آج کا مسلمان اس کا تصور کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ہم خود اس بات پر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی آزمائش آئے تو آیا ہم اس ایمان پر قابو قائم رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے. اس دور میں انہوں نے ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کیا اور کوئی منافق نہیں تھا, جو مسلمان تھا وہ 100% مسلمان تھا. اگرچہ کم تعداد میں تھے لیکن ایسے تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سارے مسلمانوں سے بلند و بالا اور افضل والا قرار دیا, اس لیے کہ انہوں نے اس دور میں اللہ کے نبی کا ساتھ دیا جس دور میں ان کا ساتھ دینا انتہائی مشکل کام تھا. لیکن جب میرے آقا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور مدینہ طیبہ پہنچ کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا, اور اس میں ایک مشکل یہ بھی تھی کہ ایک ایسا طبقہ وجود میں آیا جو بظاہر مسلمان تھا, جو بظاہر کلمہ پڑھتا تھا, جو بظاہر نماز روزہ حج و زکوٰۃ کا قائل اور فائل تھا لیکن دل سے معاذ اللہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتا تھا. وہ صرف جنگوں میں مال غنیمت کے حصول کے لیے اور مسلمان ہو کر فوائد حاصل کرنے کے لیے تو وہ کوشاں رہتا تھا, لیکن جب بھی کوئی مشکل وقت آتا یا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ اسلام سے دستبردار نظر آتے معاذ اللہ. وہ طبقہ منافقین کا تھا جو مدینہ طیبہ میں نظر آتا ہے, اور وہ بڑا نازک دور تھا اسلام کا, کیونکہ اس وقت ان کو پہچاننا بڑا مشکل کام تھا. ظاہر ہے کہ اگر کوئی اسلام قبول کر لے تو ٹھیک ہے جناب, اسلام قبول کر لیا اس نے, ہم نے اس کو مسلمان مان لیا اور اس کے اسلام میں ظاہر ہے کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے, کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے, اسلام کو تسلیم کر رہا ہے. لیکن وہ شخص جو ظاہراً یہ سب کچھ کر رہا ہے اور ہم اس کے صرف ظاہر کو جانتے ہیں, اس کا پہچاننا مشکل تھا. اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات مبارکہ اور قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا, ضرورت تھی اس بات کی کہ ان منافقین کی نشانیوں کو بیان کیا جائے اور تاکہ اصل مسلمان ان کے چہروں کو پڑھ سکیں اور جان سکیں کہ یہ کون سا طبقہ ہے. منافقین دو قسم کے ہیں, ایک منافق اعتقادی اور ایک منافق عملی. اعتقادی منافق وہ ہیں کہ جس نے دل سے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا, بظاہر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا, بظاہر مسجد نبوی میں بیٹھا, حضور علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں شرکت کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا, دیگر مسلمانوں کی وہ مراد جو حاصل ہو رہی تھیں ان کا بھی حصول کیا, لیکن اندرون خانہ وہ مسلمان سے بغض اور عناد رکھتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض اور حسد کی آگ ان کے دل میں بڑھتی رہتی تھی اور حضور سے معاذ اللہ
بہت زیادہ بغض اور اناد رکھتے تھے. ایسے لوگوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا, بتایا کہ وہ کون ہیں. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر. اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ جناب میں اللہ پر بھی ایمان لاتا ہوں اور کل قیامت کے روز جو کچھ ہونے والا ہے میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں, آپ کہیں گے بھئی یہ مسلمان ہیں. تب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں, لیکن کیا ہیں وہ؟ وما ہم بمؤمنین, وہ مومن نہیں ہیں. رب العالمین نے ان کے ایمان کا سریعاً انکار کر دیا کہ ہمیں ایسے ایمان کو ہم ایمان قبول نہیں کرتے جو ظاہراً زبان سے تو کہتے ہیں لیکن دل سے تسلیم نہیں کرتے. ایمان نام ہے, زبان اور دل سے اللہ اور اس کے رسول کو ماننا اور تسلیم کرنا وہ ایمان. اب ظاہری طور پہ مانو اور دل سے نہ مانو تو یہ منافقت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیاں بیان فرمائیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو دھوکہ دے دیا, ہم نے ان پر اپنا ایمان ظاہر کیا, بتایا کہ جی ہم مسلمان ہیں یہ ہیں, تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان ہو گئے. حالانکہ وہ دھوکہ نے اللہ تعالیٰ کو یا ایمان والوں کو نہیں دیتے, بلکہ فرمایا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے اور انہیں اس کا کوئی شعور نہیں. آپ دیکھیں کہ کیسی بے عقلی کی بات ہے, اس ذات کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ جو کچھ ہمارا ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اسی کو جانتا ہے, جس نے ان کو بنایا تخلیق کیا, جو ہر ایک کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے, اس کے متعلق سوچتے ہیں ہم نے دھوکہ دے دیا اللہ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی. رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کو نہیں دھوکہ دیا جا سکتا, جو اس طرح سوچتا ہے وہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. یہاں پر ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اگر ہم سوچیں کہ بھئی ہم یہ کام کر رہے ہیں, کسی کو کیا پتا, لوگوں کو دھوکہ دینے لگے اور سوچیں کہ بھئی کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا, تو دراصل یہ ہمارا ہمیں اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. ایک ذات ایسی ہے جو ہمارے ظاہر کو بھی دیکھ رہی ہے, ہمارے باطن کو بھی دیکھ رہی ہے, ہمارے ہر عمل سے وہ واقف ہے. اس ذات سے کبھی بھی ہمارا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے. یہ تو اس کی شان کریمی ہے کہ اس نے عیبوں کو چھپا رکھا ہے. اگر وہ چاہے تو ہمارے ایک ایک عیب کو وہ ظاہر کر کے دنیا میں رسوا کر دے, لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ وہ ہماری نیکیوں کو تو ظاہر کر دیتا ہے لیکن ہماری برائیوں کو چھپا دیتا ہے. لیکن ہم یہ سوچیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھتا یا کوئی نہیں سمجھتا, یہ ہمارے لیے اپنے آپ کو دھوکہ دینا, یہ منافقین کی نشانی ہے. ایمان والا وہ ہے جو بدقاعدہ بشریت اگر کوئی گناہ بھی کرتا ہے تو وہ اس پہ شرمندہ ہوتا ہے اس وجہ سے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے, وہ جانتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے کہ الہ العالمین کسی نے مجھے نہیں دیکھا لیکن تو مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ایمان کی نشانی ہے, ایمان والے کی نشانی ہے. اور منافق وہ سمجھتا ہے میں اللہ کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں, ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں. وہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے بارے میں کچھ نہیں جانتے. وہ ذات جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ما کان و ما یکون کی تمام تر علم عطا فرما دیا, عالم الغیب و شہادہ نے وما و علی الغیب بدنی کا مصداق بنا دیا ہو, ایک ایک علم عطا فرما دیا ہو, وَعَلَّمَ کا مَعْلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کا مصداق بنا دیا ہو، اس ذات کے بارے میں بھی سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں نہیں جانتے. سرکار کی محفل میں بیٹھتے تھے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، لیکن دل سے بغض رکھتے تھے، عداوت رکھتے تھے، میرے رسول سے دشمنی رکھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو رد کر دیا کہ ایسا ایمان قبول نہیں جو میرے محبوب کی عداوت کے ساتھ آئے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دیکھا تھا، حضور علیہ السلام کی ذات سے بنیادی طور پر بغض رکھتے تھے، اس وجہ سے وہ منافق کہلائے. تو یہی وہ کسوٹی ہے جو مومن اور منافق کی پہچان کراتی ہے کہ اگر دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتا ہوگا تو مومن ہوگا، اگر دل میں نفاق ہوگا اور حضور سے ظاہری طور پر تو محبت ہو لیکن دل میں احترام نہیں، وہ مومن نہیں بلکہ منافق ہے. جیسے عبداللہ ابن ابی اور اس کے دوسرے چیلے حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، بیٹھتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں جانتے ہی نہیں، یہ ہمیں پہچانتا ہی نہیں. وہ ذات جو اگر نماز پڑھائیں تو فرماتے ہیں کہ میں اتنا آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے خشوع اور خضوع سے واقف ہوں. بتائیے ہم نماز پڑھ رہے ہوں، ساری جماعت ہے، کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کی نماز خشوع خضوع کے ساتھ ادا ہو رہی ہے، کس کی نماز خشوع خضوع کے بغیر ادا ہو رہی ہے؟ نہیں پتہ. ہمیں خود پتہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی نماز کیسی ادا کر رہے ہیں، کہیں سے کہیں پہنچے ہوتے ہیں، کاروبار کے حساب میں مشغول ہوتے ہیں، کوئی کسی خیال میں، کوئی کسی خیال میں ہوتا ہے نا. الا ماشاءاللہ، میں سب کو نہیں کہتا، ایک گناہگار آدمی ہوں، میرے خیالات بھی منتشر ہوتے ہیں، تو جو جیسا ہوتا ہے دوسروں کو ویسے ہی سمجھنے لگتا ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ دیندار لوگ ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھتے ہو میں تمہارے خشوع و خضوع سے واقف ہوتا ہوں. اتنی نشانیاں اور اتنی وضاحت کے باوجود وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو سب کو بیوقوف بنا رہے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ دھوکا وہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. پھر فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. یہ جو نفاق ہے یہ دل کے امراض میں سے ایک مرض ہے. دل کا مرض یہ نہیں کہ جناب انجائنا کا اٹیک ہو گیا، ہارٹ بیٹ بڑھ گئی، دل کی اندرونی وینیں بند ہو گئیں، جو ایک میڈیکلی طور پہ ظاہری طور پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ دل میں یہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جی رگیں بلاک ہو گئیں، بائی پاس کراؤ، انجیو پلاسٹی کراؤ، انجیوگرافی کراؤ، یہ کراؤ، وہ کراؤ، ہوتا نا. یہ وہ مرض ہے جو ظاہری نہیں باطنی ہے، روحانی امراض میں سے ایک مرض ہے جس سے روحانیت کمزور ہو جاتی ہے، ایمان کا خاتمہ ہونا ممکن ہو سکتا ہے، وہ مرض ہے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ دل کے مرضوں میں سے ایک مرض ہے، اور وہ نفاق. منافق جو ہیں وہ دل کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں. فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ تعالیٰ اس مرض میں اضافہ کر دیتا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ جناب یہ تو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اس میں ہمارا کیا قصور؟ کوئی منافق آپ کے سامنے کہے کہ جی اگر اس مرض میں اضافہ ہو رہا ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، یہ بات نہیں. یہ جو فزادہم اللہ مرضا کا مطلب کہ وہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ مزید ڈھیل دے دیتا ہے. جو یہ سمجھتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی نہیں، رسول اللہ کو پتہ ہی نہیں، میں جو دل میں بغض و انعد رکھتا ہوں، بے ادبی رکھتا ہوں، ان کی شان میں معاذ اللہ گستاخی کرتا ہوں دل ہی دل میں، اور سامنے جناب علامہ و فہامہ بن کر آ جاتا ہوں، وہ یہ سمجھتا ہے نا، رب العالمین اس کو ڈھیل دے دیتا ہے. شاید اب تم اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، شاید تم توبہ کرو. اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی سزا نہیں مل رہی, اس کا مطلب ہے میں صحیح ہوں, اور زیادہ نفاق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت کی اس جھیل کو وہ اپنی کامیابی سمجھنے لگتا ہے. لیکن رب تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ وہ ڈھیل ضرور دیتا ہے, لیکن وہ پکڑ بھی بڑی مضبوط رکھتا ہے. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تمہارے رب کی پکڑ جو ہے بڑی مضبوط ہے. معذرت, اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. جب اس کی پکڑ آتی ہے تو سارے دنیاوی کر و فر ایک دم وہ ختم کر دیتا ہے, بتا دیتا ہے کہ کس طرح اتنے بڑے بادشاہ کو جس کی روئے زمین پر جس سے میں نے حکومت دی تھی, دیکھو وہ دریائے نیل کی لہروں میں کس طرح سے اچھالا جا رہا تھا, اس کو غرق کر دیا گیا, پانی کے اندر غرق کر دیا گیا. وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ساری سلطنت اس کی ہے, ساری بادشاہت اس کی ہے, لیکن جب پکڑ آتی ہے رب العالمین بڑے بڑے فرعون و نمرود کو نیست و نابود کر کے رکھ دیتا. یہ منافق کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اس بات کو اور اس طبقے کو موضوع سخن بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور کوشش کریں کہ کوئی ایسی نشانی, کوئی ایسا عمل نہ ہو جو ہمارا منافقوں سے مماثلت رکھتا ہو. ایسی کوئی بات نہ ہو کہ جس سے ان کی کوئی نشانی سمجھ میں آنے لگے. یہ اعتقادی منافق کی بات کر رہا ہوں کہ جو دل سے مانتے ہی نہیں تھے اور ظاہری طور پر مانتے تھے, اپنے آپ کو صحابی کہتے تھے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ادب و احترام ان کے دل میں نہیں تھا. ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے منافق فرمایا اور ان کی نشانیاں قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائیں. ان کے لیے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, پیچھے کافروں کا ذکر ہوا تو فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور منافقوں کا جب ذکر آیا تو فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے, یہ ان سے زیادہ بڑے مجرم ہیں, وہ تو کھلم کھلا انکار کرتے ہیں. یہ وہ ہیں کہ جو دھوکہ دے کر انکار کرتے ہیں, سامنے کچھ ہیں اور اندر کچھ ہیں. اس لیے جو شخص اپنے من کی طرف توجہ دیتا ہے, اپنے قلب کی طرف توجہ دیتا ہے, اس کا ظاہر خود بخود صاف ہو جاتا ہے. اس لیے صوفی اکرام اور اللہ کے مقرب بندے کوشش میں لگے رہتے ہیں اپنے قلب کو بھی صاف و ستھرا کریں اور دوسروں کے قلب کو بھی صاف اور ستھرا کریں. اسی لیے ہمارے ہاں خانقاہوں میں بزرگان دین کے ہاں جو ہے وہ ذکر و اذکار ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ کی ضربے لگتی ہیں, ان اللہ کی اور اللہ کی ضربے لگتی ہیں, تاکہ دل کے اندر سے تمام تر شیطانیت اور منافقت نکل جائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے قلب منور ہو جائے. ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کیا. سرکار کی خاموشی کو اپنی چلاکی سمجھتے رہے اور یہ سوچنے لگے ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں. یہ بات یاد رکھی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں, یہ تو ہماری طرح ہیں, یہ منافقوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. منافقین کا وہ طبقہ اگر وہ اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھتے تو سرکار کو مانتے, سرکار کے علم نبوت کو مانتے, سرکار کے ایک ایک معجزے سے اپنے ایمان کے اندر تقویت پیدا کرتے. لیکن بتائیے تو ہماری طرح ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, ہماری طرح اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, چلتے ہیں, سمجھنے لگے کہ وہ ہماری طرح ہیں. اسی بنیاد پر راندہ درگاہ ہو گئے. اور جب مسلمان ان کی ان حرکتوں کے بعد ان سے کہتے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو, یہ جو فتنہ و فساد تم پیدا کرتے ہو ایسا کیوں کرتے ہو, صحابہ کرام ان سے کہتے لا تفسدوا فی الارض، اس زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تمہاری ان حرکتوں سے فساد پیدا ہو جاتا ہے. تو وہ کیا کہتے؟ قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں. یہ وہ دھوکہ ہے جو اپنے آپ کو وہ دے رہے تھے کہ اپنی شرنگیزیوں کو، اپنی فتنہ پروریوں کو اصلاح کا نام دے رہے تھے. ایسے ہی بہت سارے منافقین اس وقت طبقہ اسلام مسلمانوں کے اندر آپ کو نظر آئیں گے، اسلام کے ماننے والوں میں، کہ وہ زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، مسلمانوں کے اندر جنگ و جدل کراتے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام کرواتے ہیں، مسلمانوں کے اندر ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا کراتے ہیں. اور پھر ان سے کہا جائے کہ کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہم تو مسلح ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں. رب العالمین یہ نشانیاں بیان کر رہا ہے کہ اے ایمان والوں، اے رسول اللہ کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالنے والوں، ان نشانیوں کو ذہن میں رکھنا، یہ ان لوگوں کی نشانیاں ہیں جو مسلمان نہیں بلکہ منافق ہیں. منافقوں کو اپنی صفوں میں پہچانتے رہو اور اپنے ایمان پر مضبوط رہو، قائم رہو. ایمان کی جو جان ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھو. قرآن پاک کے اندر رب تبارک و تعالیٰ بڑی تفصیل کے ساتھ ان کی نشانیوں کو بیان کرتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یہ لوگ جب مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، اور جب کافروں کے پاس جاتے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ ان کی دوغلی پالیسی تھی. آج بھی آپ دیکھیں کہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ مسلمانوں کی صفوں میں آپ کو نظر آتے ہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمان بن کر رہتے ہیں اور کام وہ کرتے ہیں جو ان کے آقا یہود و نصارہ ان سے کرواتے ہیں، مسلمانوں میں بے چینیاں پیدا کراتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وہ بغض و عناد رکھتے ہیں اور بے ادب، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دل میں ادب و احترام نہیں رکھتے. یہ وہی لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نشانیاں بیان کی، اور وہاں جا کر وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. مذاق میں کہتے تھے کہ ارے وہ تو بے وقوف لوگ ہیں، وہ تو بے وقوف ہیں جنہوں نے عیش و عشرت پر غربت کو قبول کر لیا، غربت کو ترجیح دی ہے. مسلمانوں کو بے وقوف کہتے تھے. یہی آج کے غیر مسلموں کا اور منافقوں کا ذہن ہے کہ وہ مسلمانوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں. دنیا کا عیش و عشرت، مادر پدر آزادی، عیاشی و فحاشی و اریانی کو کہتے ہیں یہ پرسکون زندگی ہے، یہ بے وقوف لوگ ہیں، ہر بات میں یہ نہ کرو وہ نہ کرو یہ نہ. ارے دنیا میں آئے ہو، انجوائے کرو، دنیا میں آئے ہو، خوش و خرم رہو، سب کچھ ساری حرکتیں کرتے ہیں. اسلام کے صحیح ماننے والے جو ہیں مسلمان، وہ کہتے ہیں ہمیں تم کہتے ہو بے وقوف ہیں، چلو تم یہی سمجھتے رہو، لیکن ہمیں اس دنیا کے اندر بے شک بظاہر یہ پابندیاں ہیں لیکن یہ ہمارے لیے ضروری ہیں اور ہمارے نفس کی اصلاح کے لیے ہیں اور ہماری عاقبت کو سنوارنے کے لیے. تم اپنی عیاشیوں میں لگے رہو، عنقریب ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے، اس وقت کیا جواب دو گے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ طبقہ منافق جو ہے بڑا عجیب و غریب طبقہ تھا اس وقت، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی، ظاہری حیات میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی، احد کے موقع پر 300 افراد کو لے کر عبداللہ ابن ابی الگ ہو گیا، صرف اس وجہ سے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ احد کی جنگ مدینے سے باہر جا کر لڑی جائے گی. بظاہر ایک خطرناک صورتحال تھی، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنا مرنا اور جینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر دیا تھا، انہوں نے کہا جو سرکار کو منظور، جو یہ فیصلہ کریں ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار، اور وہ منافقوں کو لے کر نکل گیا. اسی طرح سے اور دوسرے موقع پر سمجھتے رہے کہ یہ جانتے ہی نہیں. ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم نبوت کو چیلنج کرنے لگے، سوال کرنے لگے، میرے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر تشریف فرما ہو گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک کے سوالات کے جوابات دینے شروع کر دیے، اور ایک ایک کی اصلیت کو بیان کرنا شروع کر دیا. یہ ایسی کیفیت تھی، میرے آقا جلال میں آ گئے تھے. کوئی نسب پوچھتا تھا تو حضور اس کا نسب بتاتے تھے، کوئی کسی بارے میں سوال کرتا تھا سرکار بتا رہے تھے، اور اس بات کو ظاہر کر رہے تھے کہ اے منافقوں تم سمجھتے ہو میں کچھ نہیں جانتا، ارے میرے رب نے تو مجھے سب کچھ سکھا دیا ہے، جو چاہو جس طرح کی بات پوچھنا چاہو پوچھو میں بتاتا ہوں. اور پھر ان کو مسلمانوں کی صفوں سے جدا کر دیا. سرکار فرماتے تھے یا فلاں ابن فلاں انت منافق فخرج فی المسجد، اے فلاں ابن فلاں تو منافق ہے میری مسجد سے نکل جا. سرکار ایک ایک کا نام لے لے کر اس کو یہ بتا رہے تھے کہ تم اتنے دن سے سمجھتے ہو کہ ہم اس کو ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں، ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور تم سمجھتے ہی نہیں تھے کہ میں کیا ہوں. ارے اب مجھے جاننا چاہتے ہو تو سنو، میں تم سب کو تمہارے چہروں سے جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں کیا ہے اور تمہارے چہروں پر کیا ہے. اس طرح سے میرے رسول نے اپنی مسجد سے ایک ایک منافق کو باہر کر دیا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، دیکھا کہ لوگ مسجد سے نکل کر جا رہے ہیں، سوچنے لگے ارے شاید میں دیر سے آیا ہوں، میری جماعت نکل گئی، نماز نکل گئی، لوگ نماز پڑھ کر جا رہے ہیں. اب جو اندر گئے تو پتہ چلا کہ یہ منافقوں کو نکالا جا رہا تھا. ایک ایک کر کے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد سے باہر کر دیا، لیکن وہ نگاہ نبوت تھی اور وہ اذن الہی تھا کہ اے محبوب اب وقت آ گیا ہے کہ اب تک تو تم ان کے چہروں کو اور ان کے دل سے ان کی اصلیت کو سمجھ رہے تھے، اب اللہ کا حکم آ گیا کہ ان کو اپنی مسجد سے نکال دو. سرکار نے اپنی مسجد سے نکال دیا، اور یہ اس بات کے لیے ضروری تھا تاکہ وہ یہ سمجھتے سمجھنا ان کا حقیقت میں بدل جائے کہ یہ رسول کیا ہیں، یہ جس طرح تمہارے چہرے کو دیکھتے ہیں اس طرح تمہارے دل پر بھی نگاہ رکھتے ہیں، تمہارے نفاق سے بھی واقف ہیں، تمہارے ایمان کے سے بھی واقف ہیں. یہی صورتحال میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تک ہے اور قیامت تک رہے گی. یہاں میں یہ نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے والوں اپنے دل کو سنبھال کر حاضر ہونا، وسوسے شکوک و شکایت شکوک و شبہات کو اپنے دلوں سے نکال کر آج دن کے سارے کے ساتھ غلام بن کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے جب تمہیں کچھ حاصل ہوگا. یہ مت سمجھنا کہ سامنے جالیاں ہیں، یہ مت سمجھنا کہ درمیان میں شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہے، یہ مت سمجھنا کہ اس پر ایک پردہ پڑا ہوا ہے. ارے یہ پردے تمہیں نظر آ رہے ہیں، تمہارے رسول تمہیں بالکل اسی طرح دیکھ رہے ہیں جیسے اس پہلے دیکھا کرتے تھے. ان کے لیے درمیان میں کوئی حجاب نہیں، بلکہ وہ مدینہ اور پاکستان کے درمیان کی مسافت بھی حائل نہیں. سرکار اسی طرح تمہارا مشاہدہ کر رہے ہیں جس طرح اپنی ظاہری حیات میں کرتے تھے. یہ عقیدہ رکھو، انشاءاللہ ایمان مضبوط ہوگا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ تو تمہیں اندازہ ہوگا. عقیدت و محبت سے جاؤ، جو لوگ مدینہ طیبہ حاضر ہوتے ہیں عقیدت کے ساتھ جاتے ہیں، خدا کی قسم کیفیت یہ ہوتی ہے، دل میں کوئی خواہش ہوتی ہے سرکار پورا کر دیتے ہیں. عقیدت مند بن کے جاؤ، محبت کے ساتھ جاؤ، نفاق کے ساتھ جاؤ گے؟ یہ ہیں یا نہیں ہیں، وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے، وہ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ اگر یہ سب شک و شبہات لے کے جاؤ گے تو پھر اسی طرح واپس آ جاؤ گے. ایک بات میں نے اور بارگاہ رسالت میں حاضری کی موقع پر دیکھی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی وہاں پر بار بار بادب حاضری کی سعادت نصیب فرمائے. آپ حضرات میری بات کی تصدیق کریں گے انشاءاللہ کہ مواضع شریف، مواضع کہتے ہیں جہاں سرکار کا چہرہ مبارک، جب سرکار کا چہرہ مبارک قبلہ رخ اور ہم وہاں کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے ہیں سرکار کے چہرے مبارک کی طرف، وہ مواضع شریف. آپ وہاں دیکھیں کہ جتنے وہاں کھڑے ہوتے ہیں جن کے بھی چہرے سرکار کے جالیوں کی طرف، سرکار کے روضے مبارک کی طرف، سرکار کے چہرے اقدس کی طرف ہوتے ہیں، وہ سارے سنی ہوتے ہیں، سارے عقیدت و محبت والے ہوتے ہیں. کیوں کیوں ہارون صاحب، آپ تو میرے ساتھ بھی حاضری دے چکے ہیں، وہاں جتنے ہیں آپ کو سب سنی نظر آئیں گے، اور جو ذرا ایرے گہرے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، وہاں ٹھہرتے ہی نہیں، یا تو تیزی سے گزر جاتے ہیں یا قبلے کی طرف منہ کر کے، سرکار کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کر لیتے ہیں. وہاں پر جو کیفیت اور ان کی وہاں پہ آپ دیکھیں، وہاں نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، وہ وہاں کھڑے ہونے کو ضروری نہیں سمجھتے، صرف نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں حاضری دیتے ہیں. نمازیں تو ہر مسجد میں پڑھی جا سکتی ہیں، ایسی حاضری تو مسجد نبوی کے علاوہ کہیں نصیب نہیں ہوتی. اور جو وہ ہیں جن کو دنیا رافضی کہتی ہے، جو حضرات صحابہ شیخین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے بغض عناد رکھتے ہیں، وہ وہاں کھڑے ہی نہیں ہوتے، وہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں. ان کو سرکار نے اور دور کر دیا کہ تم میرے صحابہ سے بغض رکھتے ہو، جاؤ یہاں پہ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں. وہاں وہی کھڑے ہوتے ہیں جو سچے مومن ہوتے ہیں. منافقوں کو سرکار نے پہلے بھی اپنی مسجد سے نکال دیا اور ابھی تک وہ مسجد سے باہر ہی. جو ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی رہتی ہیں، آتے اور جاتے رہتے ہیں، اور ان کا مقصد عقیدت نہیں ہوتا، ان کا مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے. وہ آج بھی وہی فریضہ انجام دیتے ہیں جو ان کے باپ دادا اس وقت کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم آج بھی وہی فریضہ انجام دیتے ہیں جو ہمارے باپ دادا وہاں حاضری دے کر کیا کرتے تھے. جس طرح ہمارے اجداد محترم نے فیض حاصل کیا، اسی طرح انشاءاللہ ہم ان کے صدقے میں حاصل کرتے رہیں گے، اور جس طرح ان کے باپ دادا راندہ درگاہ ہوئے، اسی طرح وہ بھی راندہ درگاہ ہو جائیں گے. آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں. دوسرا منافقین کا دوسرا طبقہ ہے منافق عملی، اور وہ ہیں کہ وہ دل سے بھی مانتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، اور سب ایمان لاتے ہیں، لیکن عملی طور پر وہ دور ہو جاتے ہیں، اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، اور ان کا ظاہری عمل مسلمانوں والا نہیں ہوتا. تو وہ جو ہیں منافق عملی کہلاتا ہے. اور اب وقت کم ہے تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کروں گا. سرکار نے منافق کی چار نشانیاں بھی بیان فرمائیں، اور وہ نشانیاں کہ اس سے جو ملاقات کرے تو اس کو چار چیزیں اس میں نظر آتی ہیں. ایک تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ اس طرح امانت نہیں لوٹاتا بلکہ خیانت کرتا ہے. یہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. وعدہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے، اس کو توڑ دیتا ہے. تیسرا، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے. جھوٹ بولنا یہ بھی منافق کی نشانیوں میں سے ہے. تیسرا یہ کہ جھگڑا کرتا ہے. بعض لوگوں میں یہ چاروں چیزیں موجود ہوتی ہیں، بعد میں ایک نشانی موجود ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آج آپ کسی شخص کو ایک دم منافق کہہ دیں. اگر اس میں یہ نشانیاں بھی موجود ہیں پھر بھی شرعی طور پر یہ جائز نہیں کہ آپ اس کو منافق کہہ دیں. وہ نگاہ نبوت تھی جو ان کی اصلیت کو دیکھ کر ان کو اپنی مسجد سے نکال دیتے تھے. ہم اور آپ ایسے نہیں کہہ سکتے. ہمارے اپنی اصلاح کے لیے یہ ہے کہ ہم ان چاروں نشانیوں میں سے کوئی نشانی اپنی سیرت میں نہیں آنے دیں, اپنی زندگی میں نہیں آنے دیں. آج سے عہد کریں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, عہد کریں کہ ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے, عہد کریں کہ ہم امانت میں خیانت نہیں کریں گے, عہد کریں کہ ہم جھگڑا نہیں کریں گے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نہیں چاروں کو نہیں, ہاں میں جھگڑا کر لیتا ہوں, کبھی بیوی سے جھگڑا کرتا ہوں, کبھی دوستوں سے جھگڑا کرتا ہوں, کبھی ماں باپ سے جھگڑا کرتا ہوں, کبھی بہن بھائیوں سے جھگڑا کرتا ہوں, سمجھ لے وہ کہ اس کے اندر ایک منافق کی نشانی موجود ہے, تو وہ اس کو نکال دے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرے. عزیزان گرامی, یہ وہ کیفیات ہیں کہ جو ہماری یہ چیزیں, یہ منافقت اور یہ ساری باتیں جو منافقوں کے اندر تھیں اور وہ اسلام سے دور ہوتے چلے گئے. انہوں نے حضور علیہ السلام کے مقابلے میں ایک مسجد بھی بنا دی. بظاہر وہ مسجد تھی لیکن حقیقت میں شرنگیزیوں کا ایک بہت بڑا مرکز تھا. مدینہ طیبہ میں ہی اس کے قرب و جوار میں مسجد ضرار کے نام سے بنائی. میرے آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کو آگ لگا دو. حالانکہ مسجد کو کبھی توڑا جاتا ہے یا آگ لگائی جاتی ہے؟ نہیں. سرکار یہ بتا رہے تھے یہ مسجد ہی نہیں ہے. جو رسول کے مقابلے میں کوئی مرکز بنایا جائے وہ مسجد اور اللہ کی عبادت گاہ نہیں ہو سکتی, وہ شیطان کی آماجگاہ بنتی. اس لیے آپ حضرات ایسے لوگوں سے بچیں, ان کی بنائی ہوئی مساجد سے اپنے آپ کو دور رکھیں, اہل سنت والجماعت میں اپنے عقیدے کو مضبوط کریں اور کوشش کریں کہ ان لوگوں سے دور رہا جائے. ان سے دوستیاں رکھنا, تعلقات رکھنا, کوشش کریں کہ جتنا بھی دور رہیں گے اتنا ہی آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اور ایمان تر و تازہ رہے گا. ایسے بہت سارے مراکز موجود ہیں الحمدللہ کہ جو سرکار کی محبت والے مراکز ہیں, سرکار کی محبت والی مساجد ہیں. وہیں پر نماز ادا کریں, انہی علماء سے اور صوفیہ کرام سے, انہی خانقاہوں سے وابستہ رہیں تاکہ ایمان بھی مضبوط رہے اور اپنے آپ کو ہم جہنم سے دور کر کے جنت سے قریب کر لیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے الہ العالمین, میں نے جو کچھ بیان کیا ہے اگر اس میں کسی قسم کی غلطی ہے, دکھاوا ہے یا میرے نفس کا شائبہ ہے, اے الہ العالمین ان مسلمانوں کی جوتیوں کے صدقے میں مجھے معاف کر دے, اور اگر اس میں تیری رضا مقصود ہے تو میرے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں اس نذرانے کو منظور اور مقبول فرما اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.